لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة نصف الإيمان وفي رواية الطهارة شطر الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت قرآن مجيد کی آیات کے کچھ حصے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھی ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی, سننے کی, سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس زمانے میں شریعت کے جس حکم کو بھی دیکھا جائے تو اس حکم کے بارے میں ہر جگہ کوتاہیاں ہی کوتاہیاں نظر آتی ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایک حکم بھی ایسا نہیں ہے جسے ہم کامل طور پر پورا کرتے ہیں. بعض احکامات تو شعائر اسلام میں سے ہیں. شعائر کہتے ہیں کسی بھی قوم, کسی بھی مذہب کا ایسا خاصہ, ایسا امتیازی نشان, ایسی امتیازی علامت جس سے وہ قوم دوسری قوموں سے ممتاز ہو. جیسے میں نے بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ عیسائیوں کا صلیب یہ پہلی وہ علامت ہے جس سے دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ عیسائی ہے. کسی بھی عمارت کے اوپر صلیب کا نشان ہے, فوراً اندازہ ہو جاتا ہے. اور کسی بھی گھر میں اگر بت رکھا ہوا ہے تو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ ہندو ہے. ہر قوم کا ایک مخصوص شعار ہوتا ہے جس سے وہ قوم کا پتہ چلتا ہے. اسلام کے بہت سارے شعائر ہیں, امتیازی علامات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم مسلم ہے, اللہ کی فرما بردار ہے. آج جس موضوع پر بات کرنے کا میں نے سوچا, ارادہ کیا, وہ بہت ہی اہم موضوع ہے. اسلام میں جتنے بھی احکامات جو انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, جن کا شریعت نے حکم دیا, ان میں جو سب سے پہلا حکم ایمان کے بعد, سب سے پہلا حکم وہ ہے طہارت, صفائی. تو آج ارادہ ہے کچھ طہارت کے احکام بیان کروں گا انشاءاللہ, کہ پاک کیسے رہا جاتا ہے اور گھروں کو پاک کیسے رکھا جاتا ہے, جسم اور لباس کو پاک کیسے رکھا جاتا ہے. اس بارے میں شریعت نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے نہائیں, اپنی مرضی سے جسم کو جیسا چاہیں رکھیں, اس کی اجازت نہیں دی ہے. قرآن مجید میں احکام سے متعلق جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، پاک رکھیے، جسم اور لباس کو پاک رکھنا، گھروں کو پاک صاف رکھنا، یہ ہمارے مذہب کا ایسا حصہ ہے جس کے ہم سب سے پہلے، جو ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، سب سے پہلے یہ کام کرنا. نماز بھی بعد میں ہے، وضو پہلے ہے. نماز بھی بعد میں ہے، نماز کے لیے جسم کو پاک رکھنا پہلے ہے. اسلام میں نماز سے اہمیت زیادہ تو کوئی بھی چیز نہیں ہے، لیکن اس کا حکم بھی بعد میں ہے. جب نماز پڑھنے کا آپ ارادہ کریں گے تو سب سے پہلے آپ کی طرف کون سا حکم متوجہ ہوگا؟ وضو کرنے، اور وضو نام ہے طہارت کا. وضو میں دانتوں کی بھی صفائی کی جاتی ہے، گلے کی بھی صفائی کی جاتی ہے، ناک کی بھی صفائی کی جاتی ہے، چہرے کو بھی صاف کیا جاتا ہے، بازوؤں کو بھی صاف کیا جاتا ہے، پاؤں کو بھی اچھی طرح دھویا جاتا ہے، انگلیوں کا خلال تک کیا جاتا ہے. اس سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ شریعت نے مسلمان کو پاک صاف رکھنے کا کس قدر اہتمام کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اور صرف یہ وجہ ہو کہ ہم دوسری قوموں میں ممتاز ہو جائیں، یہ وجہ نہیں. اکثر ایک بات جو میں اپنے بیانات میں عرض کرتا رہتا ہوں، جو اصل میں قرآن نے بیان کی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ جو ہمارا دین ہے یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، یہ انسان کی فطرت ہے. یہ ہمیں جانوروں سے ممتاز کرنے کے لیے ہے صفائی کا حکم، دوسری قوموں سے ممتاز کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جانوروں سے ممتاز کرنے کے لیے. اس لیے اس کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے. نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس لیے نہیں کہ ہم جانوروں سے الگ نظر آئیں، نہ، بلکہ ہم یہود و نصارہ سے ممتاز ہو جائیں. وہ نماز نہیں پڑھتے، ہم پڑھتے. وہ زکات نہیں دیتے، ہم دیتے ہیں. وہ روزے نہیں رکھتے، ہم رکھتے ہیں. وہ حج نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں. لیکن وہ چونکہ صفائی نہیں کرتے اس لیے ہم کرتے ہیں، نہ، یہ وجہ نہیں. اس کا تعلق انسانیت سے ہے. شریعت نے کچھ احکام ہمیں ایسے دیے ہیں جن کا تعلق مذہب سے بعد میں، انسانیت سے پہلے ہے. انسان کا خاصہ ہے یہ. نہیں آ رہی میرا خیال باز، شروع سے ہی سمجھ میں نہیں آنا شروع ہوتی، پھر آخر تک ایسے ہی چلتے رہتے. تو اس لیے طہارت اور صفائی کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے، اور بھی زیادہ، کہ اس کا تعلق انسانیت سے ہے. تو پہلے تو یہ دل میں پکا ارادہ کر لیں، انشاءاللہ شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق آئندہ صاف ستھرے رہا کریں گے. جو ابھی انشاءاللہ میں اصول قرآن حدیث کی روشنی میں بتاؤں. ایک اپنی صفائی ہے جو ہم نے شوبازی والی صفائی جسے کہتے ہیں، اوپر سے چمکے چمکے اور بس ذرا بدبو آئی تو اسپرے چھڑک، وہ خوشبو کا اسپرے کر لیا، صحیح ہے نا. بچے نے کہیں پیشاب کیا، اس پہ کوپیکس چھڑک دیا، یہ بھی ٹھیک ہے، نہ ہونے سے بہتر ہے. لیکن یہ کس کی صفائی ہے؟ یہ ہماری اپنی گڑھی ہوئی، نہ ہونے سے یہ بھی بہرحال بہتر ہے. اللہ رب العزت کو چونکہ معلوم تھی یہ بات کہ اگر انسانوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو بس اتنی صفائی کریں گے جس سے ان کی یہ شو مارنے کے قابل ہو جائیں، حقیقی صفائی سے یہ دور ہو جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بہت احکامات دیے. اور میں بار بار اس کی اہمیت جتلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں بنیادی مقصد ہمیں جانوروں سے ممتاز کرنا. تو اسلام جو دین فطرت کا دوسرا نام ہے، وہ بہت اہمیت اور بہت تاکید کرتا ہے صفائی ستھرائی کی. تو آج سے یہ عزم کریں انشاءاللہ اس کو اپنے دین کا، مذہب کا حصہ سمجھ کے اس پر عمل کرنا ہے. اسلام لانے کے بعد کلمہ توحید پڑھنے کے بعد سب سے پہلے ہمیں جو آرڈر اور احکامات جاری ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ صفائی کے. اب وہی اگر ہمارے گھروں سے نکل جائے تو سمجھے پھر باقی سارا دین بھی نکل گیا. اسلامی فقہ جس کو اسلامی قانون کہا جاتا ہے, قرآن میں دو قسم کی آیات ہیں, ایک تو وہ ہیں جن کا دل بنانے سے تعلق ہے, ان کو قوانین نہیں کہا جاتا. لا اور قانون تو آپ کو پتا ہے نا, لا کا مطلب یہ کرو یہ نہیں کر سکتے, اس قانون کی آرٹیکل نمبر فلاں کے تحت ڈبل سواری پر پابندی, کیا مطلب ڈبل سواری نہ کرو, قانون تو یہ اس شقیں ہوتی ہیں اس کی. لیکن جو واضح و نصیحت ہے اس کا لا سے قانون سے تعلق نہیں. تو قرآن مجید میں کچھ آیات تو ایسی ہے جس سے ہمارا دل بنانے کے لیے, آخرت کا خوف دل میں بٹھانے کے لیے ہمیں بتایا گیا قیامت برپا ہوگی, اللہ تعالیٰ مردوں میں جان ڈالیں گے, ان کو قیامت کے دن زندہ کریں گے. یہ قوانین نہیں ہیں, یہ عقائد ہیں, نظریات ہیں, اور آخرت کا خوف دل میں بٹھایا جا رہا ہے تاکہ قوانین پر عمل ہو. قوانین پر عمل کرنے کے لیے فضائل ہیں اور جہنم کی وعیدیں ہیں, ڈرایا گیا ہے اور امیدیں دلائی گئی ہیں. کیونکہ خوف اور ڈر یہ دونوں چیزیں جب جمع ہوتی ہیں, خوف اور امید, تو پھر انسان عمل پہ آتا ہے. لوگ جاتے ہیں صبح صبح ملازمت کے لیے, سردی میں نکلتے ہیں, خوف اور امید, امید ہوتی ہے پیسے ملیں گے, خوف ہوتا ہے کہ نہیں گئے تو بے روزگار نہ مر جائیں, بھوکے نہ مر جائیں. یہ دو چیزیں انسان کو اپنے گھر سے نکالتی ہیں. تو ہر کام کے پیچھے, ہر تحریک کے پیچھے, ہر کام کے پیچھے دو ہی جذبے ہوتے ہیں, کچھ لالچ اور نہ کرنے کی صورت میں ڈر. تو اللہ جگہ جگہ قرآن مجید میں جنت کی لالچ, جہنم کا خوف, اپنی طاقت, اپنی قدرت, اپنے احسانات, یہ ساری کی ساری چیزیں قانون پر عمل کروانے کے لیے ہیں, قانون نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں یہاں تک؟ تو انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی بات. اب اگر آپ اگلا پیراگراف شروع کرتے, ایک پیراگراف تو ہو گیا. تو قانون پر عمل کرانے کے لیے ترغیبات کے بعد جو قوانین کی فہرست ہے وہ قرآن میں بکھری ہوئی ہے. کہیں طہارت کا حکم ہے, کہیں نماز کا حکم, کہیں زکات کا حکم, اس میں ترتیب سے بیان نہیں کیا گیا. اس کی کیا حکمت ہے وہ ایک الگ موضوع ہے کہ کیوں ترتیب نہیں رکھی اس میں. احادیث میں بھی ایسا ہی ہے, کہیں زکات کا حکم, کہیں نماز کا حکم, کہیں روزے کا حکم, کہیں والدین سے اس نے سلوک کا حکم. بعد میں جب حضرات فقہاء کرام نے قرآن اور حدیث سے قوانین کو الگ کر کے, فضائل کے لیے الگ کتابیں لکھی گئیں, قرآن اور حدیث میں جو فضائل سے متعلق باتیں ہیں ان کے لیے آپ کو الگ کتابیں ملیں گی. ریاض الصالحین ہے جیسے آج کل جو پڑھی جانے والی کتاب ہے, فضائل اعمال ہے, اس کے علاوہ اور بہت ساری کتابیں جو صرف فضائل پر لکھی گئی ہیں, ان میں ڈرایا بھی گیا ہے اور فضائل بھی بتائے گئے کہ یہ کرنے پہ کیا ملے گا. تو جیسے فضائل پر مستقل کتابیں لکھی گئیں, اسی طرح مستقل کتابیں قوانین پر لکھی گئی ہیں کہ قرآن اور حدیث میں کیا کیا قوانین بیان کیے گئے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ کرو یہ نہیں کرو, تو یہ قوانین, چونکہ یہ کام فقہاء کرام نے کیا ہے بعد میں, تو لہذا فقہاء نے اس امت کی آسانی کے لیے قوانین پر مشتمل پوری کئی کئی جلدوں میں کتابیں لکھی ہیں, جو صبح سے لے کے رات تک اور رات سے لے کے صبح تک کی زندگی کا احاطہ کرتی ہیں کہ مسلمان کو یہ وقت کیسے گزارنا ہے, کس وقت کیا کرنا ہے, اور کس وقت کس چیز سے بچنا ہے. تو وہ بالکل ایسے ہی بیان ہوتی ہیں جیسے آپ کسی بھی حکومت کے قانون کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں نا, آرٹیکل نمبر 3 کے تحت, آرٹیکل نمبر جو ہے اس کے تحت ڈبل سواری پر, کیونکہ آج کل تو ڈبل سواری ذہن میں آ رہا ہے, اس کے علاوہ تو کچھ آ نہیں رہا, اس لیے بار بار میں اسی کی مثال دے رہا ہوں آپ کو. تو بالکل اسی طرح فقہاء نے قرآن اور حدیث سے مسائل کو مستنبط کر کے کتابیں تحریر کی ہیں, اور اس میں سب سے پہلے جو قانون کی کتابیں مرتب ہوئی ہیں وہ فقہ حنفی کی ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے فقہ کو باقاعدہ مدون کیا ہے. فقہ تو سمجھتے ہیں نا, قوانین کا مجموعہ, اس کو فقہ کہا جاتا ہے. اس کی تدوین امام ابو حنیفہ تابعین میں سے ہیں, تابعین میں سے,
چونکہ ضرورت اس وقت محسوس ہوئی تھی کہ اسلامی قوانین کا ایک باقاعدہ مجموعہ ہونا چاہیے تاکہ عدالتیں ججز جو جب قانون نافذ کریں تو ان کے پاس لکھی ہوئی شکل میں کوئی مجموعہ ہونا چاہیے. تو یہ کام جو سب سے پہلے ہوا ہے یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے اس کی بنیاد رکھی. اور امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد ہیں امام محمد ابن حسن, انہوں نے امام ابو حنیفہ کے اقوال, خود اپنے بھی اقوال اور امام ابو یوسف امام ظفر وغیرہ کے اقوال کو باقاعدہ تحریری شکل میں لکھنا شروع کیا. چھ کتابوں کی شکل میں چھ کتابیں ترتیب دی تھیں جو فقہ حنفی کی بنیاد سمجھی جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے الناس عیال ابی حنیفہ فی الفقہ, لوگ فقہ میں ابو حنیفہ کے محتاج ہیں. تدوین بنیاد انہوں نے رکھی اس کی, اس طرز پہ کام کرنے کی. تو امام شافعی نے بھی فقہ کا بہت بڑا حصہ امام محمد ہی سے پڑھا ہے. تو یہ چھ کتابیں وجود میں آئیں, پھر انہی کی شروحات لکھی گئیں, بہت ساری شروحات. 1300 صدیوں میں, 1200 سالوں میں بہت ساری کتابیں جو اس کی جزیات لکھی گئیں جو آج مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں. تو چاروں ائمہ سے اسی طرح فقہ کی کتابیں منقول ہیں. تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ چاروں ائمہ کی تقلید کیوں کی جاتی ہے, کسی صحابی کی یا فلاں کی کیوں نہیں کی جاتی, اس کا جواب بھی اس میں ہو گیا کہ ان چاروں ائمہ کے مذاہب مدون ہیں, مدون کتابی شکل میں اول تا آخر ہر چیز اس میں مل جاتی ہے اصول اور ضوابط کی روشنی میں, سمجھ رہے. اب اگر کوئی کسی اور مسلک کو فالو کرتا ہے تو اس مسلک میں اس کو ہر چیز کا حل ملے گا ہی نہیں, بلکہ نئے نئے اجتہادات ہوتے رہیں گے. مثال کے طور پر آپ کسی اہل حدیث عالم کے پاس چلے جائیں کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے, تو وہ تقلید یا کسی مسلک کے تو قائل ہے نہیں زبان کی حد تک, ویسے تو وہ مسلک پرستی وہ بھی ٹھیک ٹھاک طریقے سے کرتے ہیں, بلکہ ہم تو پھر بھی بہت سی چیزوں میں رجوع کر لیتے ہیں یا امام شافی کے قول پہ فتویٰ دے دیتے ہیں, مگر میں نے جو مشاہدہ کیا یہ حضرات بےچارے نہیں کرتے. تین طلاق کے مسئلے میں کئی اہل حدیث علماء کے پاس گیا, ان کی خدمت میں دوزانوں ہو کے بیٹھا ہوں کہ حضرت آپ جو بیویوں کو حلال کر رہے ہیں لوگوں کی, تو ان دلائل کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ تو وہ جواب نہیں دیتے, بس وہ ایک رٹی رٹائی حدیث ہے کہ نبی کے دور میں ایک وقت کی تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی, حالانکہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ ایک وقت کی تین طلاقیں ایک سمجھی, حدیث کے الفاظ نہیں, یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہے. حدیث کے الفاظ ہے مطلق تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی, مطلق کیوں سمجھی جاتی تھی اس کا جواب کئی موقع نہیں ہے. اور عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی, انہوں نے فرمایا کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا, ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ اس منسوخ ہونے کا علم بعض صحابہ کو نہیں تھا, لہذا وہ تین کو ایک سمجھتے تھے. بعد میں تمام صحابہ کا اس پر اجماع ہوا ہے کہ ایک وقت کی تین طلاقیں تین ہی ہیں. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے, میں اس کو ابھی نہیں چھیڑنا چاہ رہا. تو ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے یہ لوگ رجوع نہیں کرتے. دوسری بات یہ کہ اب آپ کسی کے پاس چلے جائیں تو قانون کا کوئی جامع نصاب جب نہیں ہوتا ہے تو پھر ہر عالم اپنی ذاتی رائے اجتہاد کر کے پیش کرے. میں کسی مسلک کو خدا نفل یہاں بیٹھ کے, میرا مقصد کسی کی برائی یا توہین نہیں ہے, ویسے ایک فرقواریت بہت پھیل رہی ہے آج کل, پھر وہ ایک اور آگ لگ جاتی ہے. میں یہ صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان چاروں ائمہ کے مذاہب کو کیوں فالو کیا جاتا ہے, دیوان کی شکل میں قوانین کی شکل میں پورا مجموعہ موجود ہے. تو آپ کسی اہل حدیث عالم کے پاس جائیں, چند ایک مسائل کے علاوہ اگر ایک سے مسئلہ پوچھیں گے وہ اس کی ذاتی رائے کچھ اور ہوگی, دوسرے سے پوچھیں گے تو ذاتی رائے کچھ اور, تیسرے سے پوچھیں گے تو کچھ اور. اس قدر اختلافات ہیں کیونکہ کوئی ضابطہ نہیں ہے, اصول نہیں ہے, کوئی قانون مرتب نہیں ہے, اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر شخص اپنی ذاتی رائے پر چل رہا ہے اور اس ذاتی رائے کو قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے پیش کرتا ہے. وہی دوسرا عالم اگر اس کے خلاف فتویٰ دے گا تو کہے گا نہیں یہ اس کی ذاتی رائے ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے آپ بھی تو اپنی ذاتی رائے ہی پیش کر رہے ہیں, آپ اگر حدیث پیش کر رہے ہیں تو حدیث کا یہ مفہوم, یہ مفہوم بھی تو آپ نے اپنی ذاتی رائے سے گڑا ہے. بہت سارے مسائل ہیں, آپ پوچھیں تو ہر شخص سے مختلف جوابات ملیں گے آپ. لہذا میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جو اہل حدیث مسلک پہ چلنے والے لوگ ہیں وہ کسی ایک عالم کی تقلید کرتے ہیں, پھر جس پر ان کو زیادہ اعتماد ہوتا ہے بس اسی پر چلتے رہتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے یہاں سے پوچھا لاہور میں پوچھیں گے تو وہ کچھ اور جواب ملے گا, خانے وال سے کچھ اور, چک جھمرا سے کچھ اور, چیچا وطنی سے کچھ اور, چھانگا مانگا سے کچھ اور, اسلام آباد سے کچھ اور. تو وہ بھی بےچارے کنفیوز ہو کے کہتے ہیں بھائی یہ مولوی صاحب جو بتا رہے ہیں بس کوئی نہ کوئی حدیث سنا دیں. اس پر نفس حدیث ہونا کافی ہے, چاہے حدیث کا یہ مفہوم ہو نہ ہو, اس ناسخ ہو منسوخ ہو, اس سے ان کو زیادہ بحث نہیں ہوتی. تو میں تو اکثر دیکھتا ہوں کہ یہاں بعض اہل حدیث حضرات میرے پاس آتے ہیں تو مجھ سے ایک دو باتیں پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ اس موضوع پر آپ کے دلائل کیا ہیں. تو دلائل تو میں دیتا ہوں لیکن ساتھ ساتھ ایک بات یہ کرتا ہوں کہ وہ بات چیت کے لیے آتے ہیں, کبھی مناظرے کے لیے بھی آ جاتے ہیں کہ آپ اہل حدیث سے مناظرہ کریں گے, تو میں ان سے جواب میں کہتا ہوں کون سے والے اہل حدیث. کہتے کیا مطلب, وہ تو ایک ہی ہے. میں نے کہا ایک نہیں ہے, میری مسجد میں 8-10 قسم کے ہیں اس ایک مسجد. معذرت کے ساتھ اٹھ کے بھاگ نہ جائیں کہ میں سب کا احترام کرتا ہوں, سب مسلمانوں کو دوستی کا قائل ہوں. میں ایک پرابلم بتا رہا ہوں کہ ایک مذہب کو ایک مسلک کو فالو نہ کرنے میں جو کنفیوژن ہوتی ہے وہ بتا رہا ہوں کہ وہ نظر آ رہی ہے. میں ان سے کہتا ہوں 8-10 قسم کے میری مسجد میں. وہ کہتے ہیں کیسے. میں کہتا ہوں دیکھو آپ نے میرے پیچھے نماز پڑھی, میں رفع الیدین نہیں کرتا, آپ نے میرے پیچھے نماز پڑھی اور یہ سوچ کے پڑھ لی کہ رفع الیدین کوئی فرض واجب نہیں ہے, امام اگر نہ کرے تو بھی اس کی نماز ہو جاتی ہے, لہذا آپ نے پڑھ لی. ٹھیک ہے, ایک یہیں پر ایسے اہل حدیث ہیں اسی محلے میں جو میرے پیچھے نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ پھر ان کی دو قسمیں ہیں, جو نہیں پڑھنے والوں کی دو قسمیں. ایک یہ کہتے ہیں کہ چونکہ رفع الیدین کے بغیر نہیں ہوتی لہذا امام مسلمان تو ہے مگر ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے, ہوتی نہیں. دوسری قسم وہ ہے جو کہتے ہیں کہ چونکہ یہ رفع الیدین نہیں کرتے لہذا صحیح حدیث کا چونکہ انکار کر رہے, اور جو حدیث کا انکار کرے وہ کافر ہے لہذا یہ کافر ہے, ان کے پیچھے تو ویسے ہی نہیں ہوگی چاہے رفع الیدین کر بھی لے. تو دو قسم کے تو نہ پڑھنے والوں میں فرقے بن گئے. ایک مذہبی آزاد ہو جاتا ہے نا آدمی. تقلید یاد رکھو, اندھی تقلید کا ہم حکم نہیں دیتے. ابو حنیفہ کی تقلید یا شافی کی تقلید اس کی علامت ہے کہ اندھی نہیں کر رہا, ورنہ اپنے باپ دادا کی کرتا یا کسی رکشے ٹماٹر والے کی کرتا, ٹماٹر بیچنے والے. کسی پڑھے لکھے پر اعتماد کرنا اندھا اعتماد نہیں کہلاتا. اندھا اس پہ کہلاتا ہے کہ یہ دیکھتا ہی نہیں کہ میں اعتماد کر کس پہ رہا ہوں, اس کو اندھا اعتماد کہتے ہیں. مشرکین جو اپنے باپ دادا کی تقلید کرتے تھے وہ اندھی تقلید تھی, اس لیے کہ وہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. قرآن کہہ رہے ہیں اگرچہ ان کے باپ دادا ہدایت پر نہیں ہے, ہدایت یافتہ, پھر بھی اپنے باپ دادا کے پیچھے چلو گے, یہ اندھی تقلید ہے. اور ایسے لوگوں کی تقلید جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے پیچھے چلنے کا قرآن مجید نے حکم دیا ہے. بہر الگ الگ موضوع ہے, تو میں یہ بتا رہا تھا کہ میں نے ان سے کہا کہ دو قسم کے گروہ تو ایسے جو میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے مگر دونوں کی رائے میں اختلاف ہے. پھر جو پڑھنے والے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ ہے جو رفع الیدین نہیں کرتے, کہتے ہیں بس ہماری, وہ یہ کہتے ہیں کہ امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے, تو اگرچہ رفع الیدین سنت ہے لیکن چونکہ امام نہیں کر رہا لہذا ہم بھی اس کی اقتدا میں نہیں کریں گے. دوسرے یوں کر کے کرتے ہیں کہ جو کیونکہ وہ نہیں کر رہا لیکن ہم تو کریں گے کیونکہ حدیث میں آتا ہے. تو میں نے کہا چار تو صرف نماز کے مسئلے میں فرقے ہیں یہاں, باقی ٹوپیوں والے بغیر ٹوپیوں والوں کی ایک الگ قسم ہے. تو ایک ایک مسئلے میں 10-10 آراء سامنے آئیں گی. ایک مسجد کے نمازیوں کا بتا رہا ہوں, پورے ملک میں جب جاؤ گے تو پھر تو معلوم نہیں کیا سیٹ اپ بنے گا. تو میں نہیں کہتا یہ چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے کسی کو گمراہ نہیں کہتا, کہ اگر رفع الیدین کرتا ہے نہیں کرتا یہ تو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, لیکن میں یس کر رہا ہوں کہ عوام کو کسی ایسے دین و مذہب پہ چلانا جس کی جزئیات اور اصول اور کلیات مستمت ہی نہ ہو, وہ پھر بے یار و مددگار ہو جاتی ہے. رفع الیدین کرنا ہے پورے شافعی مسلک پہ چلے پھر آدمی, ہر چیز امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کی فالو کرے, یا امام احمد بن حنبل. سعودی عرب میں جو قانون ہے فقہ حنبلی ہے. کیوں ہے؟ قرآن حدیث کے نام پہ انہوں نے بے لگام نہیں چھوڑ دیا کہ جج کو قرآن حدیث کے نام پہ جو چاہے فیصلہ کرے, حالانکہ وہاں زیادہ پڑھے لکھے ہو ججز ہیں, کیوں نہیں چھوڑ دیا؟ اس لیے کہ جج کو اگر اجازت دے دی جائے تو معلوم نہیں قرآن حدیث کے نام پہ کیا کیا تھوکنا شروع کر دے گا لوگوں کے سروں. تو جو ایک لگا بندہ اسلامی قانون ہے, فقہ ہے حنبلی, امام احمد بن حنبل کا ایک دیوان کی شکل میں, تو اس کو نافذ کیا عدالتوں میں کہ بھائی قرآن حدیث کی وہ تشریح معتبر ہوگی جو فقہ حنبلی کے مطابق. چونکہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے, وہاں بھی اہل حدیث بہت ہیں سعودی عرب میں, پھیلتے چلے آ رہے ہیں, مگر قانون میں وہ تبدیلی نہیں کر سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کو پتا ہے کہ قانون کو بے لگام چھوڑ دیا اگر اور ججز کو اجازت دے دی کہ آپ قرآن حدیث کے مطابق فیصلہ کریں, تو پھر یہ فیصلہ کریں کس کا فیصلہ قرآن حدیث کے مطابق ہے اور کس کا قرآن حدیث کے خلاف. تو جو فیصلے ہو چکے ہیں قرآن حدیث کے مطابق, امام احمد بن حنبل کے بتائے ہوئے قوانین کی روشنی میں, جو قوانین انہوں نے قرآن حدیث ہی سے مستنبط کیے, تو بہتر نہیں ہے کہ ان لوگوں کو ایک ضابطے اور قانون کا پابند بنایا جائے اور ہر شخص کو ذاتی رائے کی دخل اندازی کی اجازت نہ دی جائے. بات کہاں سے کہاں چلی گئی, تو میں یس کر رہا تھا کہ ان چاروں ائمہ نے جو اسلامی قانون کو مدون کیا ہے فقہ کی شکل میں, تو وہ اسلامی قوانین شروع ہوتے ہیں تو ان میں تمام فقہ کی تمام کتابوں میں جو سب سے پہلا قانون اور ضابطہ اور چیپٹر ہے وہ کتاب الطہارہ ہے. حالانکہ اسلامی قوانین زندگی کے ہر شعبے پہ محیط ہیں, تجارت کیسے کرنی ہے, نکاح اور طلاق کے مسائل, نماز کے مسائل, حج کے مسائل, زکوٰۃ کے مسائل, حسن صلہ رحمی کے مسائل, وراثت کے مسائل, ہبہ اور صدقے کے مسائل, کتنے کتنے اسلامی فقہ پڑھتے پڑھتے انسان کے بال سفید ہو جاتے ہیں, کتنے سارے ابواب ہیں. مگر ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ہر فقہ, ہر اسلامی قانون کو جو فقہ جب مرتب کرتے ہیں تو سب سے پہلے کتاب الطہارہ, طہارت اور پاکیزگی کے احکام. کیوں بھائی ایسا کیوں ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہی نہیں ہوتا, ایسا کیوں ہے, طہارت کیوں سب سے پہلے؟ اس کی وجہ یہ کہ صفائی ستھرائی کے بغیر, یعنی اس سے اس کو آسان زبان میں یوں کہیں گے, اللہ تعالیٰ مسلمان کو سب سے پہلے صاف ستھرا کرنا چاہتے ہیں, باقی کام بعد میں کر, سب سے پہلے جسم اور لباس کی صفائی, تاکہ دیکھنے میں کیا لگے, انسان لگے انسان. سب سے پہلے اگر کوئی کافر مسلمان ہو, آپ فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, سب سے پہلے توحید کے بعد, توحید تو اس لیے کہ تاکہ اسلام میں داخل تو ہو, عقیدہ درست کرے, توحید کے بعد سب سے پہلے اسے غسل کا حکم دیا جاتا ہے, نہائے, اور حدیث سے ثابت ہے. کوئی کافر مسلمان ہو جائے کتنا ہی نیٹ کلین ہو, اسلام سب سے پہلے کیا کہتا ہے, پہلے نہا دھو کے آؤ, چلو شابش, نہا دھو کے آؤ, باقی باتیں تم سے بعد میں کریں. پہلے ہم تمہیں نہانے کا کہتے تو تم نہ مانتے, تمہارے مذہب میں تم اپنی مرضی سے نہاتے, جب دل چاہے گا نہائے گا, نہیں چاہے گا نہیں جائے گا. اب مذہب تمہارے اوپر سب سے پہلے یہ آرڈر کر رہا ہے کہ کیا کرو, سب سے پہلے جاؤ نہا دھو کے, شابش, لباس بھی پاک اور جسم بھی پاک, غسل کر کے آؤ. تو میرے بھائی ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی زیادہ اہمیت, تو پھر ہمارے گھروں میں اگر طہارت کا اہتمام نہیں ہوگا تو یہ کس قدر بدبختی کی بات ہے. یہ اس کا مطلب ہے کہ پھر مذہب ہمارے گھروں سے, دین ہمارے گھروں سے نکل گیا. آفس جاتے ہوئے تو بڑے سوٹ بوٹ پہن کے جاتے ہیں, خواتین جب شادی بیاہ میں جاتی ہیں تو پورے پورے ڈسٹیمپر میک اپ کے خالی کر دیتی, اتنی لپائیاں پوتائیاں کہ پورے پورے ڈسٹیمپر, خوشبوؤں کے جو آپ دیکھ رہے ہیں سب. لیکن یہ صرف شو بازی کی حد تک ہے, انہی خواتین کو جب گھروں میں دیکھو, بچوں کے جو پاخانے سے بھرے ہوئے پیمپر کس طرح پڑے ہوتے ہیں گھروں کے اندر, اور بچوں نے جو پیشاب جب کرتے ہیں نا گدوں میں, تو وہ پیشاب کس طرح گدوں میں جمع ہو ہو کے اس کی اتنی مقدار جمع ہو جاتی ہے گدوں میں, ان خواتین کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ بھئی جب بچہ پیشاب کرے کبھی پیمپر اترا. آج کل تو ساری ذمہ داری پیمپر نے قبول کی ہوئی ہے, بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری, ٹیوشن, بچے کی پڑھنے کی عمر ہے, وہ ماں باپ کچھ بھی نہیں پڑھاتے اس کو, اسکول اور ٹیوشن, یہ ٹینشن دوسرے کے سر پہ ڈالو, پیسے دے دیں گے اس کو, دوسری مسئلہ ہوتا ہے بچوں کی ہگائی متائی کا، تو وہ ساری ذمہ داری کس نے لی ہوئی ہے؟ پیمپر کو، کہہ رہے ہیں یہ میرے ذمہ، ٹھیک ہے. آپ اس میں یہ جو پرانے زمانے میں مائیں تانا دیتی تھی نا، کہ ہم علماء سے بھی سنا کرتے تھے کہ ماں نے بچپن میں دودھ پلایا، وہ ذمہ داری بھی ڈبے نے لے لی ہے، دودھ والی کمپنیوں نے لے لی ہے، آپ کو بھی ضرورت نہیں ہے. شروع میں دو چار دفعہ پلاتے ہیں ہلکا پھلکا، اس کے بعد تو جو تانے دیتی تھی، میں نے بچپن میں تجھے دودھ پلایا، تو جب پیشاب کرتا تھا تو اس گیلی جگہ پہ میں سوتی تھی اور تجھے خوش جگہ پہ لٹاتی تھی، مستقبل میں یہ سارے تانے وانے ختم ہو جائیں گے. ماں کہہ نہیں سکتی کہ میں تیرے پیشاب دھویا کرتی تھی راتوں کو اٹھ اٹھ کے، اور تجھے پیشاب کرایا کرتی تھی اور یوں کرتی تھی، تیری نجاست کو دھوتی تھی. آج میں بوڑھی ہو گئی ہوں تو میری بچی کو بھی چاہیے میری خدمت کرے. بچی بھی ایک موٹا سا بڑا سا تھیلے نما پیمپر لا کے چڑھا دے، بولی اما آپ نے بھی یہی کیا تھا، ہم بھی یہی کریں. خیر پھر بھی بعض دفعہ پیمپر کھلا بھی رہ جاتا ہے. 24 گھنٹے تو پہنانا بھی نہیں چاہیے، نقصان ہوتا ہے بچے کو اس سے. ڈاکٹروں سے پوچھ لیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ پیمپر سے بچے کو نقصان ہوتا ہے. کبھی کبھار چلو سفر میں جا رہے ہیں، کوئی مجبوری ہے، خواتین کو گھروں میں کچھ تھوڑا سا کام کاج کا عادی بننا چاہیے، صحت اچھی رہتی ہے اس سے. تو پھر بھی 24 گھنٹے کوئی نہیں چڑھاتا، وہ پیشاب کر دیتے ہیں بچے، صفائی نہیں ہوتی اس کی. تو میں جلدی جلدی وقت کی قلت کے پیش نظر کچھ احادیث اس بارے میں انشاءاللہ سناؤں. یہ باتیں خود بھی سیکھیے، گھروں کی عورتوں کو بھی بتائیے، اور اپنی اولاد کو خاص طور پہ، جس بچے کی بچپن میں اٹھان صحیح ہوئی ہو، اس ساری زندگی پھر صفائی ستھرائی کے معاملے میں سیٹ رہتا ہے، پھر اس کی فطرت بن جاتی ہے. بچپن میں اس کو اگر دیکھو، بچے کو بچپن میں ہاتھ دھو کے کھانا کھلانا ماں باپ نے سکھا دیا، پوری زندگی کبھی ہاتھ دھوئے بغیر نہیں کھائے گا. بچپن کا ایسا النقش فی الحجر، النقش فی الصغر، الحفظ فی الصغر کا نقش فی الحجر. بچپن میں کس بچے کو کوئی چیز یاد کرا دینا ایسے ہے جیسے پتھر پہ نقش کھینچ دینا، وہ پھر مٹتا نہیں ہے. تو بڑا اگر کرے گا تو پھر بچے یہ چیزیں سیکھیں گے نا. صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے متعلق احکام دیے، خود بھی سیکھیں بچوں کو بھی سکھائیں، اور دین کا حصہ سمجھ کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ تعلیمات اس وقت دے رہے ہیں جب اسلام کے بقیہ احکامات نازل نہیں ہیں. سب سے پہلے جو احکامات نازل ہوئے وہ بتا رہے ہیں صاحب، فرمائے استيقظ احدكم من المنام فلا يدخلن يده في الاناء حتى يغسله ثلاثا او قال او كما قال صلى الله عليه وسلم فلا يغمسن يده. فرمائے جب تم میں سے کوئی سو کے اٹھے تو اپنا ہاتھ پانی کے برتن میں اس وقت تک نہ ڈال لے جب تک اس ہاتھ کو 3 مرتبہ دھو نہ لے. سمجھ رہے ہیں بات؟ بالٹی میں، کہیں بھی لوٹے میں، کسی بھی چیز میں پانی رکھا ہے ایسے ہی ڈال دیتے ہیں. ابھی ایک صاحب نے بتایا کہ وہ بالٹی سے وضو کرتے تھے، ایسے ہی ہاتھ ڈال کے اس میں سے پانی نکالتے. کیوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، اس کو علم نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے. ایسے عجیب الفاظ، رات کو سوتے ہوئے میں ہاتھ شرمگاہ پہ بھی لگ سکتے ہیں، سوتا بعد میں تو بے ہوش ہے، کوئی بھی نپاکی نجاست اس کے ہاتھ سے رات کے وقت لگ سکتی. محض احتمال کی بنیاد پہ کہ ہاتھ اس کے پلید نہ ہو، گندے نہ ہو، اس لیے ہاتھوں کو پہلے دھویا جائے، اس کے بعد پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالا جائے. یہ وہ پانی کا برتن جس سے وضو کرنا ہے، اور آج بچے ہاتھ ڈالتے ہیں اس پانی کے برتن میں جو پینا ہے، بغیر دھوئے ہاتھ ڈالتے ہیں. نہیں آ رہی بات سمجھو میرا خیال. فلا یغمسن یدہ فی الاناء حتی یغسلہ ثلاثا، ہرگز ہرگز اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے جب تک کہ اسے 3 مرتبہ دھو لے. پہلے مگے سے پانی نکالیں، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو پہلے دھوئیں، اور پھر پانی کے اندر ہاتھ ڈالا جائے. آج کل تو نلکے لگے ہوئے ہیں، اس میں یہ نوبت نہیں آتی، لیکن بچوں پر تو یہ حکم صادق آتا ہے. گھر میں بسا اوقات پانی کی بالٹیوں میں یا مختلف شکلوں میں پانی رکھا ہوا ہوتا ہے، کولر میں یا پینے کا پانی بچے اس میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں. اور اس سے زیادہ بدترین حرکت یہ ہے کہ پانی کا ٹینک نیچے ہے, نیچے پانی کے ٹینک ہوتے ہیں نا فرش میں, فرش دھل رہا ہوتا ہے اور اس میں پانی اس میں جا رہا ہوتا ہے, نہیں تو کم از کم ٹپک ضرور رہا ہوتا ہے. خود اندازہ لگائیں کہ ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ برداشت نہیں فرما رہے کہ آپ نے صبح ہاتھ دیکھا صاف نظر آ رہا ہے, پھر بھی منع کیا جا رہا ہے پانی میں نہ ڈالو, ممکن ہے گندا ہو گیا ہو, اور دوسری طرف وہ فرش جس پہ چپلیں لے کے چلا جاتا ہے, ہر آدمی باہر سے آ رہا ہے, گھروں میں داخل ہوتے ہیں اکثر برامدے میں اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ٹینک, اور پھر خواتین فرش دھوتی ہیں, ماسیاں آتی ہیں فرش دھوتی ہیں اور وہ پانی اس کے اندر جاتا ہے. تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر سکتے ہیں اگر ہمیں دیکھ لیتے تو آپ علیہ السلام حیران ہوتے کہ یہ کیسے صفائی پسند لوگ, صفائی ستھرائی پہ بیانات اور صفائی ستھرائی پہ ان کے کالم دیکھو, اخباروں میں جو کالم آتے ہیں. تو بچوں کو گھروں میں سکھائیں گے نہیں سکھائیں گے, پہلے بچوں کی ماؤں کو سکھائیں, کیونکہ عورت پہلے سیکھتی ہے تو پھر بچہ بعد میں سیکھتا ہے, گھر کی عورتیں اگر اس کا اہتمام نہیں کرتی پھر بچے بھی نہیں سیکھتے. دوسری بات یہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استنزہوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه, فرمایا پیشاب سے بچو, پیشاب کی طہارت کا اہتمام کرو, اس لیے کہ اکثر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے, اکثر عموماً. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے, دونوں کو. وما يعذبان من كبير, اور فرمایا کوئی بڑی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے عذاب قبر ہو رہا, مطلب یہ کہ یعنی لوگوں کی نظر میں کوئی بڑی بات نہیں ہے, بذات خود تو بڑی بات تھی کیونکہ کبیرہ گناہ پر ہی عذاب قبر ہوتا ہے, صغیرہ پر نہیں ہوتا. فرمایا ان میں سے ایک کان لا یستنزہ من البول, ایک تو وہ تھا جو پیشاب سے بچتا نہیں تھا, دوسرا یمشی بن نمیمہ, چغل خوریاں کیا کرتا تھا لوگوں, چغل خوری تو ادھر کی لگائی ادھر لگا دی, وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا یہ تمہارے, تاکہ آپس میں لوگ لڑ پڑتے. پیشاب سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو عذاب قبر کیوں ہو رہا ہے, کہ یہ پیشاب سے بچتا نہیں تھا. اس میں وہمی بنانا مقصد نہیں ہے کہ, کیونکہ ایسے بیانات سن کے بعض لوگ ایسے وہمی ہو جاتے ہیں کہ پھر اللہ کی پناہ. میرے موبائل میں مختلف لوگوں کے نمبر ہیں, وہمی نمبر ایک, وہمی نمبر دو, وہمی نمبر تین, وہمی نمبر چار, اس طرح کے میں نے لسٹ بنائی ہوئی. ایک مسئلہ تین دفعہ پوچھے گا نا تو وہمیوں کی لسٹ میں آ جائے گا, اور اس کی علامت ہے اب میں اس کا فون ریسیو نہیں کروں گا, کیونکہ وہمیوں کو سننے سے آدمی خود بھی وہم کا مریض بن جاتا ہے. ایسے وہمی نہ بن جائے کہ آپ بیٹھے ہوئے پیشاب تو شلواریں جھانک جھانک کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا, اتنی تشدد کا حکم نہیں دیا. ایک تابعی تھے, وہ جب یہ پیشاب کے بارے میں سخت احادیث انہوں نے سنی تو انہوں نے پیشاب وہ پھر زمین پہ کرنا ہی چھوڑ دیا, وہ بوتل میں پیشاب کرتے تھے تاکہ چھینک نہ پڑے. پھر ایک دن یہ کہہ کے ترک کر دیا کہ لم یتکلف لہذا من هو خیر منی, اتنا تکلف اس ذات نے نہیں کیا جو مجھ سے بہتر ہے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو چھوڑ دیا اپنے آپ. مقصد وہمی نہیں ہے کہ آپ غور و فکر کرتے رہے کہاں کوئی چھینک پڑی ہے, مقصد یہ کہ بالکل ایسے غیر محتاط بھی نہ ہو جائیں جیسے کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں زمین پہ گر رہا ہے. میں نے خود انگریزوں کو بیچاروں کو دیکھا کہ وہ ایک دفعہ وہ ایئرپورٹ پہ کچھ انگریز اترے تو دیکھا کہ سب دوسری طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے, سب لینڈ سے. میں حیران کہ یہ کوئی ان کی مذہبی رسم ہے کسی ملک میں اترتے ہی مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا ہے سب نے باجماعت. میں حیران کہ یہ کر کیا رہے ہیں, سارے لینڈ سے یعنی آٹھ دس تو ہوں گے کم از کم, یہ کیا ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں آیا. ایئرپورٹ پہ ہی تو پتہ یہ چلا باجماعت پیشاب کر رہے ہیں, باجماعت ایسے تو بکرے بھی نہیں کرتے بھائی, کیونکہ بھی ٹائمنگ تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جاتی ہے. تو مجھے ایک تو اس پہ تعجب ہوا کہ یہ شرم و حیا کہ کس قدر خلاف ہے, سب کھڑے ہوئے ہم, آدمی کسی کے سامنے بیت الخلا جاتے ہوئے بھی شرماتا ہے, کیا خیال ہے؟ دیکھو کسی کے یہاں مہمان جاؤ اور آ رہا ہو تقاضا ہو تو کتنی شرم آتی ہے، لوگ کہیں گے یہاں بھی آ رہے ہیں، یہاں تو سکون سے بیٹھ جاتے ہیں. حالانکہ بات انسان اور جانور میں یہ شرم و حیا ہی کا تو فرق ہے. اب ظاہر ہے وہ قضاء حاجت اور تقاضا تو کسی بھی وقت آ سکتا ہے، اس کا تو کوئی مخصوص ٹائم نہیں ہے. تو پھر بھی انسان کو شرم آتی ہے میزبان سے دو چار دفعہ، تو پہلے تو کوشش کرے گا ضبط کر لو اپنے گھر جا کے ہی. گھر میں تو سب پول کھلے ہوئے ہوتے ہیں انسان کے، کوئی مسئلہ نہیں، کتنی دیر بیٹھتے ہیں، ٹائمنگ بیگموں کو پتا ہوتا ہے ابھی نہیں نکلیں گے، یہ گئے نا یہ ایک گھنٹے سے پہلے ہمارے کیا بیت الخلاء میں بیٹھے نکلتے نہیں. تو گھر میں تو سب پتا ہوتا ہے، آدمی اپنے گھر میں کافی ایزی فیل کرتا ہے، دوسرے کے گھر میں جا کے 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے. تو پہلے تو کوشش کرے گا بتاؤں گی پی جاؤ، پھر بھی اگر بہت ہو تو ذرا حضرت ایک تھوڑی سی گزارش تھی، ذرا کچھ واش روم جانا تھا. تو واش روم کے لفظ میں ایک محمل سا لفظ ہے، اس میں سب چھپ گیا. ہو سکتا ہے بھائی ناک صاف کرنی ہو، ہاتھ دھونے ہو، تو یہ اچھا ہوا واش روم میں وہیں بیت الخلاء کا انتظام، یہ جو کرنا کرانا ہے آدمی آ جائے. حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے آداب معاشرت میں یہ بات لکھی ہے کہ جب کوئی تمہارے گھر کوئی مہمان آئے تو سب سے پہلے اسے بیت الخلاء کا پتہ بتا، کیونکہ وہ بعض دفعہ یہ حاجت کو بیان کرتے ہوئے شرماتا ہے، سب سے پہلے بتا دو یہ بیت الخلاء ہے. ایسا نہ پوری رات دبا کے سو جائے وہ، شرم و حیا. تو انسان کو حیا آتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ لائن سے کھڑے ہوئے باجماعت پیشاب فرما رہے ہیں. ایک تو کھڑے ہو کر پیشاب ویسے ہی ایک عجیب سی حرکت لگتی ہے، اور پھر میں حیران اس پر ہوا بڑے کھڑے ہو کر، نمبر دو باجماعت، نمبر تین تم پیشاب کر رہے ہو تو وہ تو اتنی اوپر سے جب دھار نیچے جائے گی تو سارے کپڑے جو تمہارے ملوث ہو رہے ہیں گندگی میں، اس کی بھی پرواہ نہیں. تو ایسا کم از کم نہ کریں، اتنی بے احتیاطی اس سے حدیث میں منع کیا گیا. اور تھوڑا سا محتاط ہو جائے، وہمی نہ بنے، وہمی نہ بنے. علماء نے لکھے کہ بہت باریک باریک دو چار چھینٹیں اگر پیشاب کی پڑ جائیں تو وہ معاف بھی ہیں، کیونکہ اس سے بچنا ناممکن ہے. لیکن اتنی بات تو پتہ چلی کہ پیشاب کے بارے میں احتیاط کا کس قدر حکم ہے. خواتین جو گھروں میں بچوں کی طہارت کا اہتمام نہیں رکھتی، کارپٹ میں بچے پیشاب کرتے ہیں، گدوں میں پیشاب کرتے ہیں، پھر اسی پیشاب پہ گیلے پاؤں لے کے چلا جاتا ہے، وہ پھر پیشاب جسم پہ لگتا ہے، پھر یہ سارے مسائل پھر عذاب قبر کی طرف لے کے جانے. گھروں میں ان کو بتایا جائے کہ بچہ پیشاب کرے، سستی کاہلی کا مظاہرہ نہ کریں. کارپٹ میں بچے نے پیشاب کیا، اس کے پاک کرنے کا طریقہ ہے. اول تو گھروں جو بچوں والے گھر ہیں ان میں یہ کارپٹ وغیرہ کا سیٹ اپ ہونا ہی نہیں چاہیے، گندگی جمع ہوتی رہتی ہے. ویسے بھی ڈاکٹر حضرات منع کرتے ہیں کارپٹ میں، وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ جراثیم بہت جلدی پیدا ہوتے ہیں. لیکن چلو اگر ہیں تو پیشاب کر دیا تو اب بہت آسان طریقہ ہے، کوئی ٹب وغیرہ اس کے برتن وغیرہ کارپٹ کے نیچے گھسا دیا جائے اور اوپر سے پانی ڈالا جائے، تو پانی جو ہے نا وہ رس کے جب نیچے چلا جائے گا، ایک دو دفعہ دو تین دفعہ چلا جائے تو بس پاک ہو جائے گا، وہ کارپٹ پاک ہو جائے گا. خواتین اس پہ یہ اعتراض کرتی ہیں کہ یہ تو کارپٹ گیلا ہو جائے گا، تو ابھی کیا ہوا تھا جو پیشاب کرنے سے، وہ گیلا نہیں ہوا تھا کہ جیسے وہ سوکھ جاتا ہے تو یہ پانی بھی اسی طرح سوکھ جائے گا. بات ہوتی ہے کچھ کرنے کی ہی. دیکھو پہلے زمانے میں جب شادی کے لیے پیغام بھیجا جاتا تھا نا، تو مائیں اپنے بیٹوں کے لیے جب پیغام بھیجتی سب سے زیادہ جا کے دیکھتی تھی گھر کی یہ عورت سگھڑ ہے یا نہیں. اس کے لیے دو لفظ سمجھتے ہیں، پھوڑ ایک سگھڑ. پھوڑ سمجھتے ہیں، پھوڑ اسی قسم کی خواتین کو کہا جاتا ہے جو آج کل چل رہی ہیں معاشرے میں، ان کو پہلے زمانے میں پھوڑ کہا جاتا، جیسے فنکاروں اداکاروں کو معذرت کے ساتھ کنجر کہا جاتا تھا نا. آج کل گلوکار اور فنکار اور اس قسم کے اچھے اچھے القابات دے دیے گئے ان کو، تو ناچنے والوں کو بےچارے مراسی مراسی کہتے تھے، کوئی یہ کہتے تھے، یہ قوم کے کوئی زیادہ عزت دار نہیں ہوتے تھے، لوگ شادیاں کرتے ہوئے مراسی ہے، یہ تو گالا گانے بجانے والا آدمی ہے. خاص طور پہ آدمی اگر گانے بجانے والا ہوتا، آدمی اس کو تو بہت ہی ناپسند کیا جاتا کہ یہ آدمی ہو کے ناچ رہا ہے، یہ تو آدمی والے کام تو نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تھوڑا سا گھروں میں خیال کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ سگھڑ بن کے رہو، سلیقہ صفائی کا خیال کرو. اگر پیشاب بچے نے کر دیا ہے تو فوراً اس کو نیچے ٹب رکھ دیں اور اوپر سے پانی بہا دیں, پاک ہو جائے گا. دوسری تیسری حدیث, دو حدیثیں ہو گئی, تیسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دس چیزیں پیغمبروں کی فطرت میں سے ہیں اور آپ نے ہمیں اس لیے بتایا تاکہ ہم بھی اس پر عمل کریں. یہ پیغمبروں کی فطرت, التسوک مسواک کرنا, اس بارے میں بھی بہت ساری کوتاہیاں ہیں. بچوں کو بچپن سے دانتوں کی صفائی کی تلقین نہیں کی جاتی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہیں, آپ کو دانتوں کی, حالانکہ آپ علیہ السلام کے دانت ہم سے زیادہ صاف تھے, ہم تو ایسی تیل والی چیزیں اور ایسی گند بلا کھاتے ہیں کہ ہمیں ان سے زیادہ صفائی کی ضرورت ہے. اس زمانے میں خوراکیں خشک ہوا کرتی تھیں, یہ تیل میں تلی ہوئی چیزوں کا رواج نہیں تھا, خشک خوراکیں جن سے دانت زیادہ گندے بھی نہیں ہوتے. پھر بھی کس قدر اہتمام طہارت کا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام جو کرتے, صبح اٹھنے کی دعا کے بعد جو عملی جو کام ہوتا وہ دانتوں کی صفائی تھی, اور اتنا اہتمام کہ مسواک سرہانے رکھ کے سوتے تھے. وہ یہ یوں سمجھے کہ آج ہم برش کر رہے ہیں تو برش اپنے ساتھ رکھے کہ صفائی کے لیے واش روم بھی نہ جانا پڑے, یہی ہونی چاہیے پہلا کام, صفائی کا ہونا چاہیے. آج اٹھتے ہیں ایسے ہی, ایک تو رات کو کیا کیا کھا کے سوتے ہیں, عجیب عجیب چیزیں, اور پھر صبح میں وہ یورپ میں تو انگریزوں کے ہاں تو بہت سنا ہے کہ وہ بیڈ ٹی ہوتی ہے کہ صبح اٹھتے ہی وہ آئے گا اٹھائے گا اور سر کو اٹھیں گے اور چائے سے آغاز کریں. انسان جب سوتا ہے تو میدے کے بخارات اس کے منہ کی طرف آتے ہیں, سمجھ رہے ہیں بات, وہ گندگی ہوتی ہے دانتوں کے اندر. ہمارے شیخ و مرشد حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, یہ وہ ان علماء کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رسول کی تعلیمات پر حقیقت میں عمل کیا, اس عمل کے نتیجے میں صفائی اور ستھرائی ان کی طبیعت کا خاصہ بن گئی تھی. فرماتے تھے کہ میں تھوک اس وقت تک نہیں نکلتا جب تک کہ دانتوں کو صاف نہ کر لوں, تھوک نہیں نکلا جاتا, مجھے گھن آتی ہے اس عمل سے. ہم حیران ہوتے تھے یہ کس قسم کے بزرگ ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی اگر اللہ رسول کی تعلیمات دیکھیں تو وہ تو یہی, کیونکہ ہم سب نے خود چھوڑی ہوئی ہے تعلیمات, تو اس لیے ہمیں اب کوئی ایسے بزرگ دیکھتے ہیں تو حیرانگی ہوتی ہے یہ کیا ہے. بعض کہتے تھے یہ ضرورت سے زیادہ تکلف کرتے ہیں, ان کے مزاج میں تھی یہ چیز. جب بھی سو کے اٹھتے تھے کہتے تھوک نہیں نکل سکتا میں, گھن آتی, حالانکہ ان کے دانت میلے ہو کے خدا کی قسم ہمارے صاف ستھرے دانتوں سے زیادہ صاف تھے. ان کے پاؤں کا تلوہ اتنا صاف رہتا تھا, میں اکثر میں مبالغہ نہیں کر رہا کہ ہمارا چہرہ اتنا صاف نہیں رہتا. تو اس کا خود بھی عادی بنا جائے اور گھر میں بچوں کو بھی, اور پان کھانے والے حضرات سے خصوصی گزارش, اول تو یہ چھوڑ دیں, پان کھانے والا بیچارہ حالت دیکھیں اس کی کیا ہوتی ہے, ہر وقت منہ میں جو ہے نا وہ بھرا ہوا ہوگا, ایک دکاندار کے پاس جانا بھائی یہ ذرا دو کلو آٹا دینا تو پان کھا رہا ہوگا, بڑے تو منہ گھماتا رہے گا, سمجھ منہ سے کوئی پھوٹے گا ہی نہیں تجھے, بھائی کیا کیا مانگے والی صاحب آپ, منہ گھما گیا منہ میں گند بھرا ہوا ہے, تھوڑی دیر میں ایک پیک مارے گا پچکاری, وہ بھی راستے میں پھینکے گا پچکاری. اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو راستے میں نجاست کو پھینکے, یہ اگرچہ نجاست نہیں ہے لیکن بہرحال گھن تو آتی ہے نا, پوری لعنت نہ ہوئی آدھی لعنت کا تو بہرحال ذریعہ بن گیا نا. حدیث کا مفہوم بیان کیا میں نے, تو وہ پچکاری پھینکے گا, کتنے لوگوں کے واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ پچکاری پھینکی تو بس سے کھڑکی سے وہ کسی کی پینٹ میں گری پچکاری, وہ پیچھے لڑنے کے لیے جا بھی نہیں سکتا کہ بس تو نکل گئی, اور جائے گا تو بس میں چڑھنا آپ کو پتا ہے, چڑھ کے پھر نکل جانا خیر و عافیت کے ساتھ, یہ اس زمانے میں ناممکنات میں سے کہ ایک دم یہ صرف کنڈکٹر کو یہ طاقت اور قدرت ہے کہ پچھلے دروازے سے چڑھے اور اگلے سے پافیت نکل آئے. کنڈکٹر کے علاوہ آج تک میرا خیال ہے کوئی سکون اور عافیت کے ساتھ چڑھا ہے تو انہی پرزوں کے ساتھ واپس نہیں آیا. جتنے سامان کے ساتھ گیا تھا نا کچھ نہ کچھ تو رہے گی. تو کس قدر تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے کیا فرما رہے ہیں بولو بھائی, دانت کو صاف کر رہے ہیں. آپ مسواک نہیں کر سکتے, آپ برش ہی کر لیں. ویسے تو جو مسواک ہے نا اس کا متبادل کوئی چیز نہیں. ہمارے ہاں جو مسواکوں کا استعمال ہے نا اس سے گندگی بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. یہ ہمارا قصور ہے. آج مسواک کرنے والے کے دانت کو دیکھیں ایسے نظر آ رہا ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا کھا گیا ہے. اس کی وجہ سنت میں عیب نہیں ہے, اس کی وجہ ہمارے اندر عیب ہے. جس طریقے سے نبی نے مسواک کا حکم دیا اس طریقے سے نہیں کی جا رہی. ایک تو مسواک کے برش کو ایک ہفتہ وہی برش چلاتے رہیں گے بیٹھ, پھر مسواک کو یہاں رکھتے ہیں ادھر, سنت عمل ہے, جیب میں رکھتے ہیں. مسواک ایسی چیز نہیں ہے جس کے برش کو لوگوں کو دکھایا جائے. یہ صفائی ستھرائی کا آلہ ہے, جو چھپانے کی چیز ہے, دکھانے کی چیز نہیں. دوسرا پھر مسواک کرنے والے یہ خیال نہیں کرتے سامنے بندہ بیٹھا ہوتا ہے, کیونکہ وہ ان کا خیال تو ہم سنت پہ عمل کر رہے ہیں, اسی کے سامنے دانت کھول کے کسائی شروع کر دی. لوگ کہتے ہیں یہ دینداروں میں سینس ہی نہیں ہے, تو وہ پھر کہتے ہیں ہم بھی کہیں ایسے نہ ہو جائیں مسواک کر کے, اگر جو ہے نا اسی قسم کے نہ ہو. اس کو کیوں اپنے دانت دکھا رہا ہے بھائی, سامنے شروع کر دیں گے پھر وہ دانتوں میں تو آپ کو پتا ہے گندبلا ہوتا ہے, نظر آ رہا ہے وہ گھسائی ہو رہی ہے, تو لوگوں کے دل میں پھر وہ اس سے ہی نفرت پیدا ہو جاتی ہے مسواک سے. مسواک کریں اس کے بعد یا تو جیب میں رکھیں یا کہیں گھر میں کوئی جگہ رکھ لیں وہاں پر رکھ لیا کریں. اور مسواک جو سنت ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ مسواک کو پہلے اپنے دانتوں سے چبا کے برش بنایا جائے. اس کا مسواک کا جو برش بنایا جائے وہ کس طریقے سے, اپنے دانتوں سے چبا کے. اس میں بڑی حکمت ہے, یہ سنت تو ہے حکمت ہے. ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ مسواک کو جب دانتوں سے چبایا جائے تو مسوڑوں میں دوران خون تیز ہو جاتا ہے ورزش کی وجہ سے. جب تیز ہوتا ہے تو مسوڑے کھل جاتے ہیں اور کھلنے کی وجہ سے وہ مسواک کے اندر جو قدرتی کیمیکل ہے اس کو جذب کرنے کی صلاحیت ان میں بڑھ جاتی ہے. برش میں یہ چیز نہیں ہوتی, لہذا وہ مسواک کا لعاب مسوڑوں کے اندر اچھی طرح گردش کرتا ہے پھر. اور اس طرح جیسے صبح رات مسواک اپنے ساتھ رکھ لی, نیم کی یا پیلوں کی مسواک رکھ لی, تازہ مسواک ہو. آج کل جو مسواکیں بک رہی ہیں فروخت ہو رہی ہیں پرانی پرانی ہوتی ہیں, ان میں بدبو سونے سے بدبو آ رہی ہوتی ہے, اس کو تو خود صفائی کی ضرورت ہے, وہ آپ کے دانتوں کو کہاں صاف کرے. نیم کے درخت الحمدللہ جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں, اتنے زیادہ ہیں قبرستانوں میں تو لگ رہا ہے کہ لوگ سنت سمجھ کے لگا رہے ہیں نیم کے درخت. تو اتنا بہترین نیم کہاں ملے گا, نیم کی شاخیں توڑ کے اس کو جو ہے مسواک بنا لیں اور کچھ وقت رکھیں گے تو وہ خشک ہو جاتی ہے, اس سے اس کا برش بننا آسان ہو جاتا ہے. سمجھے, شاعر اسلام میں سے ہے, آج مسواک کی سنت بالکل ہی ترک ہو گئی. تو آج تجربہ کر کے دیکھیں سب لوگ, کریں گے نہیں کریں گے. بہترین چیز بتا رہا ہوں, مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ. جس کو بھی میں نے بتایا اس نے کہا یہ تو بہت فائدہ مند چیز ہے مسواک مناسب شکل میں. مسواک کے بارے میں جو ہے نا ایک انگل ہو اور اتنی لمبی چوڑی ہو اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے. جتنی آپ کو اپنے دانتوں کے لحاظ سے, آپ چاہیں تو پورا درخت کا تنا کاٹ کے اگر دانتوں پہ گھس سکتے ہیں, جو آپ کو سوٹیبل لگے, یا ماچس کی تیلی کے برابر پتلی ہو, آپ کو اپنے دانتوں کے حساب سے جو آسانی سے آپ جس کو استعمال کر سکیں وہ, اور جتنی مسواک آپ ہاتھ میں پکڑ سکیں. وہ اس لیے اقبال فقہ نے لکھا ہے کہ وہ تاکہ آرام سے پکڑی جاتی ہے, ورنہ کوئی اس میں کوئی قید نہیں ہے. ان تکلفات میں پڑھ کے لوگ پھر کام ہی ترک کر دیتے ہیں. تو نیم کی شاخیں توڑ کے گھر میں جو ہے نا آرام سے اس کو خشک جگہ پہ رکھ دیں, دو چار دن میں وہ خشک ہو جائے گی. خشک ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو پھر دانتوں پہ گول گول گھما کے چبائیں گے تو برش بن جائے گا اس کا آسانی کے ساتھ. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے, کام آج سے شروع کر دیں, آج تر مسواک سے ہی شروع کر دیں. جب خشک ہونے میں تو تین چار دن لگیں گے نا, اتنے دن کیا کریں گے, دانتوں کو کہاں لے جائیں گے اتنے دن. تو رات کو رکھ دیں, گھر میں بھی بتا دیں, سب بچوں کو عادت ڈال دیں اس کی, اور ایک جگہ فکس ہونی چاہیے اس کی. ایسا نہ ہو کہ وہ مسواک ہر کوئی مہمان آ رہا ہے تو صوفے کے نیچے سے مسواک نکل رہی ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں سنت ہے نا, تو گھر میں پھیلاؤ اس کو, سنت کو پھیلاؤ گھر میں. ہر چیز کے استعمال کا ایک طریقہ ہوتا ہے. استنجے کا ڈھیلا یہ بھی تو سنت ہے یا نہیں؟ لیکن کیا یہ اوپر سجانے کی چیز ہے، پھینکنے کی چیز ہے؟ تو گھروں میں لا کے رکھ دے ٹہنیے اس طرح سے. مینین کی تو بہترین مسواک ہوتی ہے. رات کو سونے سے پہلے ہر بچے کو، جو ذرا سمجھدار ہو بچہ، کیونکہ بچہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے، پھر وہ مسواک کو استعمال کرنے کے بجائے آنکھ ناک میں مارے گا کسی کے، تو سرانے رکھ کے سو گئے، صبح جیسے ہی اٹھے، اٹھتے ہی سب سے پہلے دعا پڑھی، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. فجر کے لیے اٹھ رہے ہیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا موت کے بعد، اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا. کیسا پیارا کلمہ ہے جس سے مسلمان کی صبح ہوتی ہے. ہمیں مرنے کے بعد اس نے دوبارہ زندگی دے دی، اور ایک دن آئے گا کہ مرنے کے بعد ایسی زندگی کہ اس کی طرف لوٹ کے جائیں گے. ابھی تو یہاں سے اٹھنے، ایک دن قبر سے بھی اسی طرح اٹھیں گے. اس کا استحضار بھی ہو گیا. اس کے بعد مسواک اٹھا کے چبانا شروع کر دی، اس سے نیند بھی غائب ہو جائے گی. حکما نے لکھا ہے کہ نیند بھگانے کا اس سے بہترین نسخہ کوئی نہیں. آپ تھوڑی دیر سوتے سوتے ویسے گلودگی میں وہ چبانا شروع کر دیں، اس کا جب عرق نکلے گا اس سے دماغ تازہ ہو جائے گا آپ کا، اور اس کو جب منہ میں گھمائیں گے تو نیم کی اور دوسری جتنی مسواکیں، یہ گلا اور سینے اور پھیپھڑوں تک کو راحت پہنچاتی ہے. آپ دیکھیں گلے میں بلغم وغیرہ سب نکل آئے. ٹوتھ پیسٹ سے یہ چیز نہیں ہوتی، برش میں یہ چیزیں نہیں ہیں. آپ کے گلے اور سینے تک کو صاف کرتے، یہ ٹوتھ پیسٹ اور برش میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. تو آپ گھمائیں گے اس کی کڑواہٹ سے آپ کے سارا جو ہے نا گلا، میں نے خود تجربہ کیا ہے، گلا خراب ہو آپ کا، ٹونسلز ہو، نیم کی مسواک کرنے سے گلا سیٹ ہو جاتا ہے انسان، گلا صحیح ہو جائے. اور اس پہ خرچہ بھی نہیں ہے، برش پہ اور پیس پہ تو خرچہ ہے، سنت کا ثواب الگ. تو صبح اس کو اچھی طرح منہ میں گھما لیا. گھمانے کے بعد کتنی نیند آ رہی ہوتی ہے، جب منہ میں لعاب آتا ہے تو انسان کا دل چاہتا ہے کم از کم اس کو تو پھینکاؤں، تو اٹھ کے جائے گا اور نیند انشاءاللہ بھاگ جائے. شروع میں شیطان کو یہ بتایا بس مسواک کر کے سو جاؤں گا دوبارہ، شیطان کو بیوقوف بنائے. تو جب اٹھیں گے نیند بھی بھاگ گئی، دانت صاف ہو جائیں گے آپ. وقت پورا ہو گیا، اور بہت سارے صفائی سے متعلق احکامات ہیں. انشاءاللہ میں یہ بیان ابھی مجھے یاد رہا تو اسی موضوع پر لے کر میں چند ہفتے چلوں گا، کہ شریعت نے جو صفائی ستھرائی کی تعلیمات دی ہیں جو ہمارے گھروں سے نکل گئی ہیں بالکل ہی، ٹھیک ہے نا. وہ ایک خاتون کسی کو بتا رہی تھی، بہن تم ان کو سمجھا رہی ہو، ان کے تو گھر سے دین نکلا ہے. تو دوسرے کہنے کہ اچھا نکل گیا ان کے گھر سے دین، اس لیے تو سمجھا رہی ہو کہ ان کے گھر سے دین نکل گیا ہے. تو بات یہ کہ ہمارے گھروں سے بھی دین اور دین کی تعلیمات ساری نہ بھی نکلی ہوں، کافی حد تک نکل گئی، تو ان کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو تین باتیں میں نے آج بتائی ہیں، خلاصہ یاد رہے گا آپ لوگوں کو. پہلی بات، بچوں کے خود بھی اس بات کے پابند ہوں کہ کسی برتن میں بھات دھوئے بغیر نہ ڈالے جائیں جب تک ہاتھ کو پہلے دھو نہ لیا جائے. بچوں کو اس بات کا بہت زیادہ پابند بنایا جائے. بچوں کے ہاتھوں میں اکثر گندگیاں لگی ہوتی ہیں، اور اسی سے متعلق گھروں میں جو ٹینک اور ہاؤس بنے ہوئے ہیں، یا تو ان کو اتنا اوپر بنایا جائے کہ اس میں پانی کی چھینٹے وغیرہ نہ جائیں، اور اگر ایسا ہے تو احتیاط سے ان کو استعمال کیا جائے. دو حکام ہو گئے. تیسرا حکم دانتوں کی صفائی، چونکہ صبح میں سب سے پہلے دانتوں کی صفائی سے شریعت کے احکامات شروع ہوتے ہیں، اس لیے میں نے بھی دانتوں کی صفائی کو مقدم کیا. بلکہ تیسرے نمبر پہ پیشاب سے بچنے کی تدابیر. گھروں میں جو خواتین اس کا خیال نہیں کرتی، ان کو نصیحت کی جائے، خود بھی بچا جائے، سمجھ رہے ہیں نا بات کو. اور چوتھی چیز، مسواک کا استعمال اس طریقے سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت. مفتی تھے، مفتی معاویہ صاحب، ان کو شہید کر دیا گیا بالکل دن دہاڑے. ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے آ رہے تھے تو دو دہشت گردوں نے ان کے سر میں گولی مار کے ان کو شہید کر دیا. علماء کا یہ قتل کافی عرصے سے چل رہا ہے، حکومت بالکل بے حس ہوئی بھی ہے، کچھ نہیں کرتی، اور سب دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں. ایک تو یہ کہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ جن ظالموں نے بھی یہ کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قسمت میں اگر ہدایت ہے تو ان کو ہدایت دے، ورنہ ان کو عبرتناک سزا دے اس کی. اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور قدرت سے جو ہے ان سے اللہ تعالیٰ ایسا انتقام لے جیسا اللہ نافرمانوں سے انتقام لیتے. انسانی قتل کو مذاق سمجھ لیا گیا بالکل. تو دوسری بات یہ کہ ملک میں جو علماء کے قتل کی ایک لہر چل رہی ہے بہت طویل عرصے سے، یوسف زیان کی شہید رحمۃ اللہ علیہ، مفتی نظام الدین کو شہید کیا گیا، مفتی عتیق الرحمان شہید ہوئے، مولانا سعید جلال پوری صاحب شہید ہوئے، مولانا یہ مولانا اسلم شہوبری صاحب شہید کیے گئے، اور کئی طویل سلسلہ ایک علماء کا، تو یہ شہادتوں کا سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے. کم از کم آخری درجے میں دعا کی جا سکتی ہے، آخری درجے ایک تو علماء کی حفاظت کا انتظام کریں. یہ ایک بات یاد رکھیں، یہ توکل ایسا جائز نہیں ہے جس میں انسان اسباب کو استعمال کیے بغیر کہے کہ اللہ بچانے والی، یہ توکل جائز نہیں. دکانوں پہ اتنے موٹے موٹے تالے ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے؟ وہاں کوئی نہیں کہتا کہ اللہ کی ذات بچانے والی، چھوڑو شٹر کھولا چھوڑ کے آ جاؤ. تو اللہ کی ذات بچانے والی، لیکن اللہ تعالیٰ اگر نہیں بچائے، اللہ تو ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو چاہتے ہیں. فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، اللہ اس قوم کی حالت جب تک نہیں بدلتا جب تک کوئی خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. تو بچانے والے اللہ ہیں، مگر اللہ کی عادت یہ کہ اس کو بچاتے ہیں جو اسباب اختیار کرتا ہے. تو اسباب جو اختیار کرے گا اس کو بچائیں. تو قرآن مجید میں اپنی حفاظت کی بہت زیادہ تاکید ہے. فرمایا خود حضر رکھنا، ایمان والو اپنے بچاؤ کی مکمل تدبیریں اختیار کرو. اور یہاں تک حکم دیا کہ نماز میں اسلحہ پہن کے نماز پڑھو. لا جناح علیکم ان کان بکم اذن، اگر تم پہ کوئی بیماری ہے، یا او کنتم مرضا، اگر تم بیمار ہو، یا مطر ہے آسمان سے بارش نازل ہو رہی ہے، تو فلیس علیکم گناہ ان تضعوا اسلحتکم، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اسلحہ اتار کے نماز پڑھو. کتنی تاکید کہ نماز میں بھی اسلحہ لگا ہوا ہونا چاہیے، نماز میں بھی اسلحہ لگا ہونا چاہیے. اور فرمایا کہ اگر بیماری یا بارش کی وجہ سے اسلحہ اتار کے نماز پڑھتے ہو تو کوئی گناہ نہیں. ایسے معلوم ہو رہا ہے جیسے عام حالات میں اسلحے کے بغیر نماز پڑھنا گویا گناہ ہے، ایسا بتایا جا رہا. تو جان کی حفاظت کی اس قدر تاکید ہے کہ مسلمان کہ اسلحہ مسلمان کا زیور قرار دیا گیا ہے. سمجھ رہے نہیں کہ سمجھ رہے؟ یہاں یہ نہیں کہا کہ اللہ پہ توکل کرو، جیب میں پستول رکھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. بچانے والا اللہ ہے، چاہے گا تو بچائے گا، چاہے گا تو نہیں بچائے گا. حکم دیا کہ تمام تدبیریں اختیار کرو. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز پڑھاتے تھے تو ممبر پہ ایک گڑھا کھدوایا تھا، مورچہ بنوایا تھا. نماز کے دوران ممبر پہ ایک شخص اس گڑھے میں مورچے میں تیر لے کے تلوار لے کے کھڑا رہتا تھا امام کی حفاظت کے لیے. سمجھ رہے بات؟ ان کے ساتھ آج علماء کے ساتھ باڈی گارڈ ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کیا ہے، لینڈ کروزر پیچھے جا رہی ہے، ایک لینڈ کروزر آگے جا رہی ہے، کیا ہے، ان کو اللہ پہ اعتماد نہیں ہے. تو اتنی زیادہ تدبیر اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. آج یہ چیزیں انگریز نے سیکھ لی ہیں، وہ ہر چیز میں پہلے پلاننگ کرتا ہے، تدبیر اختیار کرتا ہے. اور مسلمان جو ہے نا وہ ہر چیز میں اسباب اختیار کریں گے، جان کے معاملے کہیں گے کہ اللہ پر اعتماد کرو. تو اسلحہ اور یہ تمام تدبیریں اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ پہ اعتماد کرے انسان، اور یہ یقین کرے کہ اللہ کی ذات ہے بچانے والی، اگر اللہ نے نہیں بچایا تو ان تمام اسلحے کے ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ مجھے مار دیں گے. اس کے بعد ہے اور ہو بھی جاتا ہے، ساری تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں جب موت کا وقت آتا ہے، لیکن تدبیر اختیار کرنے کا بہرحال حکم ہمیں ہے تاکہ تر نوالا نہ بنے انسان. آج کھلے عام دہشت گرد کوئی آتا ہے، کسی بھی مولوی صاحب کو دو گولیاں، کیا سیاسی لوگوں کو بھی مارا جا رہا ہے، صرف علماء نہیں، قتل ہر طبقے میں ہو رہا ہے کھلے عام، کیونکہ اڑوس پڑوس والوں کے پاس اسلحہ ہوتا ہی نہیں ہے. وہ بیٹھے ہوئے اپنے دبکے پہ، وہ گلے ہی بھی نہیں ہے کہ اس دہشت گرد کو ایک پتھر ہی مار دیں، اور کہہ رہے ہیں اللہ پہ بھروسہ ہے. نقشے وہ کچھ لگائے ہوئے ہوتے ہیں، سورہ فلق سورہ ناس کے نقشے، بچاؤ دشمن سے بچاؤ کی تدابیر کے لیے اتنی دعاؤں کے پلیٹیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں انہوں نے. قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے چند پلیٹیں لگا دو. قرآن کہہ رہا ہے اپنی زندگی اگر حفاظت کرنا چاہتے ہو، دشمن سے بچنا چاہتے ہو، اسلحہ رکھو اسلحہ. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اعدو لہم ما استطعتم من قوۃ، جتنی قوت اور طاقت اختیار کر سکتے ہو کرو. تم سمجھ رہے بات کو؟ تو جو بھی لائسنس بنوا کے اسلحہ رکھ سکتا ہے اپنی حفاظت کے لیے، اس کو چاہیے کہ رکھے دکانوں میں، گھروں میں. ہاں یہ ہے کہ اچھے نیت سے رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خود ہی کوئی الٹے سیدھے کام شروع کر دے. اور اگر دیکھتے ہیں کہ کھلے عام کوئی دہشت گردی کا کیس ہو رہا ہے، کوئی ایسا ہو رہا ہے، کوئی کھلے عام کسی کو قتل کرتے جا رہا ہے، تو اگر وہ قتل کرنے میں بالفرض کامیاب بھی ہو جاتا ہے تو پھر بھاگنے میں کامیاب نہیں ہونا چاہیے. چاروں طرف سے محلے پڑوس والے اس کو گھیر لے، فائرنگ ایسی شروع کر دیں وہ بھاگ نہ سکے. ادھر کیا ہوتا ہے، ادھر مفتی معاویہ صاحب کو جو شہید کیا جن دہشت گردوں نے، تسلی کے ساتھ آئے، وہ بےچارے موٹر سائیکل سے اتر رہے تھے نماز پڑھانے کے لیے، سر میں دو گولیاں مار کے چلے گئے. چاروں طرف دکان والے تماشا دیکھ رہے ہیں، کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کچھ ہے ہی نہیں چلانے کے لیے، کچھ رکھا ہوا ہی نہیں. وہ نقشے پا لگائے ہوئے انہوں نے، الف لام میم سواد، الف لام میم حام میم عین سین قاف، یہ لٹکائی ہوئی ہے تختیاں کہ بھئی یہ حفاظت کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے اور دشمن کے شر سے بچنے کے لیے. اور ایک پیر صاحب کی تصویر بھی لگائی ہوئی ہوگی، ننگ دھڑنگ سے پیر صاحب ہوں گے، نہ سر نہ داڑھی کے بال، نہ سر کے بال، نہ مونچھ کے بال، یہ پیر صاحب دیکھ والے، ٹھیک ہے نا. تو بابا بچائیں گے ہم. تو میرے بھائی اسلحہ رکھو لائسنس کے ساتھ قانونی طریقے سے, حکومت جب اجازت ہے آپ کو رکھنے کی تو کیوں اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھا رہے دکان کی حفاظت کے لیے. اور اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا کیس ہوتا ہے وہ تو جب آپ رکھیں گے تو کوئی آپ پہ ہاتھ ڈالے گا بھی نہیں اتنے آرام سے, وہ بھی ڈرتا ہے کہ بھائی کچھ یہ بھی چلا نہ دے آگے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک صحابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, عرض کیا یا رسول اللہ ایک شخص مجھ سے میرا مال چھینتا ہے میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اس سے لڑو. کیا فرمایا؟ اگرچہ یہ مستحب حکم ہے, جان بچانے کے لیے جائز ہے اپنا مال دے کے جان بچا لے, جائز ہے, لیکن فضیلت کیا ہے؟ لڑے اس سے, نہیں دے. فرمایا اگر میں اس کو قتل کر دوں یا وہ مجھے قتل کر دے؟ آپ نے فرمایا اگر تم نے اس کو جان سے مار دیا وہ جہنم میں جائے گا, اس نے تمہیں جان سے مار دیا تم شہید ہو. اور یہ ایسا شہید ہے کہ اس کو نہ غسل دیا جاتا ہے اور نہ کفن دیا جاتا ہے. جیسے میدان جہاد میں شہید ہونے والا شہید ہے نا, غسل کفن کے بغیر دفنایا جاتا ہے. ایسے ہی جو شخص اپنا مال بچاتے ہوئے جان سے مارا گیا, جب مارا ہوئی جائے گا تو لڑنے کی کوشش کرے گا, مارا گیا تو اس کو نہ غسل دیا جائے گا نہ کفن دیا جائے گا. ایسے چار پانچ سال پہلے ایک دہشت گرد تھا, بڑا مشہور تھا محلے کا, دہشت گرد ہے, لیکن اللہ کی قدرت اس کی موت اچھی لکھی ہوئی تھی. کچھ لوگ آئے, کچھ عورتوں سے موبائل چھیننے لگے, وہ گیا ان کو بچانے کے لیے, اسلحہ نکال کے ڈاکو پہ فائر شروع کیا تو ڈاکو نے اس کو جان سے مار دیا, اسی وقت شہید ہو گیا. تو میں نے کہا دیکھو ساری زندگی اگرچہ اس نے اچھے کام نہیں کیے لیکن موت اس کی شہادت پہ ہوئی ہے, کیونکہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں من قتل دون مالہ فہو شہید, جو اپنا مال بچاتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے. تو جو کسی عالم کی جان بچاتے ہوئے یا اپنی جان بچاتے ہوئے یا کسی اور مظلوم کی جان بچاتے ہوئے مارا گیا تو وہ تو بطریق اولا شہید ہے. ہمارے ویسے تو کوئی اتنے اچھے اعمال ہیں نہیں کہ ہم جنت میں جانے کی, مسواک تو کرتے نہیں صبح اٹھ کے, باقی کیا کریں گے, صحیح ہے نا؟ تو اچھی موت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا جو آئے آپ 20 روپے کے موبائل کی خاطر اپنی جان دے دیں اس کو, لیکن کچھ تو تھوڑی سی دہشت تو بٹھائے نا اس کے اوپر. وہ دہشت یہ کہ چلو یہ بیچارہ تو ڈر کے دے رہا ہے, اس کو پتا ہے میں نے تو اگر اسلحہ نکالا مار دیں گے, اڑوس پڑوس والے تو فائر کھولے اس کے اوپر. پنجاب میں اسی وجہ سے زیادہ کاروائیاں نہیں ہوتی, وہ پکڑ لیتے ہیں, صحیح ہے نا, چاروں طرف سے فائر کھول دیتے ہیں. یہاں آؤ کسی کو پلاسٹک کی بندوق دکھا کے بھی جو چاہے لے جائے اس سے چھین. تو یہ قتل و غارت اسی صورت میں رکے گا. حکومت یا تو عاجز ہے یا خود ملی ہوئی ہے ان لوگوں کے ساتھ, ہم کسی پہ الزام نہیں لگاتے, یا تو خود ملی ہوئی ہے قتل و غارت میں, یا یہ کہ حکومت کی طاقت کی بس کی بات ہی نہیں ہے یہ قتل و غارت کو روکنا. تو اب ہمیں سیلف ڈیفنس کی بنیاد پہ جو ہے نا چلنا پڑے گا آئندہ. تو کوشش کریں لائسنس بنوا کے اسلحہ رکھیں, اور مسجدوں میں بھی آتے ہیں تو دائیں بائیں نظر رکھا کریں, کوئی بیگ تو نہیں رکھے چلا گیا. میں یہاں دیکھتا ہوں کوئی بیگ, سب سے پہلے یہی دیکھتا ہوں کوئی بیگ تو نہیں رکھا ہوا, یہ ان کا رکھا ہوا ہے, یہ تو اپنے آدمی ہے, ان کو نہ پکڑ کے دھول لیں آپ لوگ بعد میں. تو دیکھا کریں کوئی کچھ بھی رکھ کے چلا جا سکتا ہے. تو یہ سب تدابیر اختیار ہو پھر انسان اللہ پہ توکل کرے. پھر شہید بھی ہو گیا تو اللہ کہے گا چل تو نے اپنے اسباب اختیار کرے لیکن تیرا ٹائم لکھا ہوا ہے, کچھ نہ کیے بغیر شہید ہو جائے گا نا, تو اللہ تعالیٰ کہیں گے, تو کہے گا اللہ ٹائم لکھا ہوا تھا, اللہ کہے گا تجھے کس نے بتایا تیرا ٹائم پہلے سے لکھا ہوا تھا, تجھے تو بچنا چاہیے تھا نا, تجھے کس نے بتایا؟ تو مجھے میرے علم میں تھا کہ لکھا ہوا تھا لیکن تجھے کس نے بتایا؟ تجھے تو میں نے حکم دیا تھا, تجھے میں نے زندگی دی, بچانے کی کوشش کرے. سب سے قیمتی سرمایہ انسان کی زندگی ہے, سب سے قیمتی, یہ دوبارہ نہیں ملے گی. تو اس لیے میرے بھائی اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ رکھیں, اور کوئی ایسی دہشت گردی کی کاروائی ہوتی ہے سب ٹوٹ پڑے اس کے اوپر دہشت, ایک دفعہ ٹوٹیں گے دوبارہ اس کی ہمت, اس کو پتا ہوگا کہ 20 دکاندار ہیں, 20 کے پاس اسلحہ ہے اس کے, سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ ایک کاروائی کرے گا دوبارہ, اگر وہ بچ نکلنے میں بھاگنے میں کامیاب بھی ہو گیا, ایک دو فائر کھل گئے اس کے اوپر, تو ڈر تو جائے گا نا, آئندہ بھی اس محلے کی طرف رخ نہیں کرنا. تو یہ کام کریں, یہ ہمارے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات ہیں, یہ کرنے کا ہوں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.